from the Lord, پچھلی دفعہ ہماری گفتگو چل رہی تھی شرک کے حوالے سے، اور اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں جن میں خاص طور سے معصومین علیہ السلام سے توسل کرنا ہے، آج میں تحریم کے روزوں پر حاضری دینا ہے، یا بظاہر کسی معصوم کو زندہ سمجھتے ہوئے قسم کے روزے، کسی بھی معصوم کو زندہ سمجھتے ہوئے اپنے مسائل، اب ہر انسان کے مسائل کا معیار الگ ہوتا ہے، اس میں فرق ہے، لیکن ایک عام آدمی ہے اس کے مسائل کھانے پینے سے ہوتے ہیں متعلق زیادہ تر، اور ایک جو عارف الہی ہے اس کے مسائل دوسرے ہوتے ہیں، لیکن کیا انسان معصوم کو زندہ سمجھتے ہوئے اپنے مسائل اس کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ وہ حل کرے، اور ان میں سے کوئی چیز شرک کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ کی خدمت میں دوہرا دوں کہ اگر آپ تین حدوں کو کراس نہیں کرتے تو انسان مشرک نہیں ہوتا۔ پہلی حد کیا ہے؟ کہ کسی بھی مخلوق کو یا موجود کو خدا نہ سمجھے، یعنی غیر خدا کو خدا نہ سمجھے، اور خدا کی جو تعریف ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے الہ کی بیان کر دی، الہ کی ہستی کون ہے، جو میں ایک لفظ بار بار دوہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ الہ میں اور غیر الہ میں فرق شخصیت اور حقیقت کا ہوتا ہے، یعنی جسے جو عین حقیقت ہے، جو عین زندگی ہے، وہ الہ اور معبود ہے، اور جسے آپ کچھ صفات کے ذریعے سے معین اور مشخص کر سکتے ہیں، جو محدود ہے، جس میں اتار چڑھاؤ ہے، جس میں کمی بیشی ہے، وہ شخصیت ہے۔ تو جو حقیقت کی پرستش کرتا ہے وہ، یعنی اس سے علاوہ اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، تو اگر کوئی غیر خدا کو خدا نہ سمجھے، کسی کو بھی اپنے فعل اور اپنے امر میں خود مختار نہ جانے، جو بات ہم نے کی، یعنی اگر چاہے آپ امام حسین سے التجا کریں، حضرت علی علیہ السلام سے، پیغمبر اکرم سے، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ وہ فاعل خود مختار ہیں، پھر بات گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے کہ شرک ہو۔ لیکن اگر آپ کی معرفت آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ جو کچھ بھی عطا ہے وہ سب پروردگار کی طرف سے، جو کچھ بھی فیض ہے وہ سب خدا کی طرف سے، اور یہ ہستیاں خدا کے فیض کے جاری کرنے کا سبب ہے، میں ان شاء اللہ اس کی اور وضاحت کروں گا، لیکن یہ ہستیاں خدا کے فیض کے جاری کرنے کا سبب ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ آپ اگر کسی بھی معصوم کی طرف رجوع کرتے ہیں بغیر پرستش، یعنی کچھ لوگ جیسے مثال کے طور پر حرم امام علیہ السلام کے چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں، اب وہ سجدہ تعظیمی ہے یا عبادی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے، سجدہ تعظیمی میں بھی شاید حرج نہیں، یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کبھی کسی انسان سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور اپنی ٹوپی اتار کے اس کے پیر پکڑ دیں، یا جھک کے اس کے پیر پکڑ کے جھوم لیں، تو دیکھنے والا شاید دور سے دیکھ کے آپ کو یہ کہیں گے یہ سجدہ کر رہا ہے اس کے آگے، لیکن حقیقت میں یہ تعظیم، کیونکہ سجدے میں بھی جو سجدہ خدا کو ہے اس کے اندر بھی یہ بندگی کا تصور ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ سجدہ خدا کو نہیں مانتا، جو سجدہ ہم کرتے ہیں خدا کو بھی اس میں بندگی عبدیت کا تصور لازمی ہے، صرف اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کے ماتھے کو پیشانی پر رکھ دینا سجدہ نہیں کہلاتا ہے، یہ بھی ذہن رکھتے ہیں، یعنی یہ پوسچر سجدہ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ اس کے اندر جو بندگی اور عبدیت کا تصور اور اظہار ہے وہ اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اور ایک چیز کہ خود قرآن کریم میں ایک ایسے سجدے کا ذکر ہے جو انسان کے سامنے کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے گھر والوں کے سجدے کا ذکر ہے، باقاعدہ سجدے کا ذکر ہے. تو وہ سجدہ کس کے لیے، کس چیز کے لیے تھا؟ تعظیم کے لیے. یا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ تھا وہ حکم خدا ہے کہ تعمیل کے لیے تھا، یعنی وہ سجدہ بھی آدم کو ہی تھا، خدا کو نہیں تھا. فَسَجَدُوا لِآدَمَ، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سجدہ آدم سامنے تھے سجدہ خدا کو ہو رہا تھا، سجدہ آدم کو ہی تھا لیکن عبدیت کے اظہار کے لیے نہیں تھا. سجدہ جو جھکے وہ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے نہیں جھکے، بلکہ حکم خدا کی تعمیل میں اور آدم کی جو عظمت فرشتوں نے دیکھی تھی اس کے اظہار کے لیے. تو سجدے کے مختلف موارد ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے. جی آپ تو سجدے کے حوالے سے یہ واضح میں رکھیے گا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی جا گیا ہاتھ پیر زمین پہ رکھ کے جھک گئے تو سجدے میں چلے گئے، سجدہ اس کو نہیں کہتے، بلکہ سجدہ بندگی یعنی کہ اس میں بندگی کا اظہار، عبدیت کا اظہار لازمی ہونا چاہیے، تب ہم کہتے ہیں یہ سجدہ خدا. تو بہر ہم بات کر رہے تھے اور اس
سے تھوڑا سا سوال ہے، شرک میں ابھی بھی تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ آپ نے جو ڈیفینیشنز بتائی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے پریکٹیکل اس میں دیکھتے ہیں تو بہت ہی اب تک کے بہت مختلف کہ ہر چیز کے اندر خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کا اگر آپ نے سوچ لیا تو خالی مطلب ایک جو اس کی
میں نے اب بہت ہی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میں نے اسی لیے اس سے پچھلے والے درس میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو انسان معرفت خدا رکھتا ہے وہ اس چیز کو، یعنی یہ تصور اس کے دماغ سے بھی نہیں گزرتا کہ اس ہستی کے ساتھ کسی کو ملایا جا سکتا ہے یا اس کا کف و ہمسر کسی کو کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر میں اپنی ناقص رائے میں کہ جو نصیریت ہے مثال کے طور پر یا مسیحیت میں تسلیس کا عقیدہ ہے کہ ایک موحد کو وہ انتہائی احمقانہ لگتا ہے، جنہیں جو توحید کی کسی بھی درجے پر معرفت رکھتا ہے درست وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل پاگل ہو گیا، یہ خدا کو ذرہ برابر بھی اپنے الہ اور معبود کو نہیں پہچانتا. میں نے اسی لیے اس دن وہ ساری آیتیں کو پڑھ کے سنائی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شرک کا کہ کوئی بھی موجود، کوئی بھی مخلوق کسی بھی درجے کی ہو، کہاں ہستی لا متناہی اور لا محدود، اور کہاں کوئی بھی مخلوق جو بہرحال محدود ہے، اور محدود سے زیادہ وہ اسی کی محتاج ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے. حی و قیوم اگر آپ یاد کریں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حی و قیوم بنیادی طور پر چیز یہ کہ حیات صرف ایک ہے، باقی جتنی بھی زندگی آپ کو نظر آتی ہے وہ سب کا سب اس حیات کا عطیہ ہے. قائم بالذات صرف ذات وحدہ لا شریک، باقی جہاں جہاں بھی آپ کو قیام نظر آتا ہے وہ سب اس قیوم کی وجہ سے، اس کی قیومیت کی وجہ سے. جی اب آپ
خالی تھوڑا جلدی سے دو جو آیت ہے جس میں ہے کہ جب انسان اگر پانی میں گر جاتا ہے، کشتی پہ ہوتا ہے سوار اور وہ پانی میں گر جاتی ہے پھر خدا اس کو خدا کر نہیں اب نکل کے واپس آ جاتا ہے تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ مطلب کیا چیز کرتا ہے اس کو اتنا اسٹرانگ ورڈ میں
مطلب شرک کا مطلب دیکھیے یہی ہے کہ وہ، اور اس میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے پل یا تمک توڑ کہ تم ٹھیک ہے کچھ تھوڑے دنوں کے لیے تم اپنے مزے کر لو. میں نے اس کو ایک سادہ عوامی اس میں ترجمہ کیا، یعنی کہ خدا یہ کہتا ہے کہ تم تھوڑے دنوں کے لیے مزے کر لو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ صرف ذات واحد ہے کہ جس کی پرستش ممکن ہے، صرف وہی ہے کہ جو ایسے مواقع پر ہماری مدد کرتا ہے جہاں پر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، سب سمجھ لیتا ہے، لیکن جب وہ پلٹ کے اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر آتا ہے تو یہاں پر اس کے بہت سارے مفادات اور بہت ساری لذتیں اور بہت سارے مزے اس کی زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ان مزوں کو اٹھانے کے رستے میں خدا رکاوٹ بنتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یعنی کہ وہی کہتا ہے کہ ابھی میں جو ہوں یہ فلاں تفریح کر رہا ہوں لیکن اب خدا کی وہ پابندی آ گئی کہ کیونکہ صبح کی نماز پڑھنی ہے تو اب میں رات کو دیر تک بیٹھ کے فلم بھی دیکھ سکتا، مثال کے طور پر یہ دوستوں بھی صبح نہیں بیٹھ سکتا، इस कसर की बहुत सारी चीज़ें जो हम सबकी ज़िंदगी में शामिल हैं, यानी कि जहाँ पर हमें ये महसूस होता है या होने लगता है एक आम इंसान को कि खुदा किसी न किसी तरीके से मुझे दुनियावी मज़े हासिल करने से रोक रहा है, तो वो उसके लिए एक दूसरा बाईपास रूट इख्तियार करता है। वो इख्तियार क्या करता है कि जैसे हम जुड़ाते पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें हम एक बहाना बनाते हैं, जैसे शादी हुआ है अब उसमें हमें जो कुछ गलत सलत हरकतें करना होती हैं और दिल हमारा भी चाह रहा होता है कि वो सब कुछ हो, तो उसके लिए कभी हम माशरे का बहाना बना लेते हैं, कभी कहते हैं घर वाले नहीं मानते, कभी कहते हैं बच्चों ने मजबूर कर दिया, कभी कहते हैं ये शरीयतुन निसा बीच में आ गई, सो ऑन। लेकिन अगर उसके अंदर देखें तो हमारा दिल भी उससे अलहदा नहीं होता। अगर हम वाकई इस चीज़ को नापसंद कर रहे होते तो कुछ भी होता लेकिन हम उसमें शामिल हैं। इस चीज़ को खुदा ने क्या शेयर, ये जो है ना फलियता मत्ता हो कि तुम जब ज़मीन पर पलट के आते हो और उसके बाद जब यहाँ के मज़े और लज्जतें जिनको जिनमें तुम्हें महसूस होता है कि इन लज्जतों को छोड़ेंगे या लज्जतों को इख्तियार करें या खुदा को साथ रखें, खुदा रुकावट है, तो उसमें इंसान क्या करता है कि दूसरे लोगों को भी शरीक कर देता है। यानी हमने अपने घर वालों को मिला लिया, बच्चों को मिला लिया, माशरे का बहाना बना लिया, किसके, खुदा के साथ,
खुदा के हुक्म के आगे कोई और चीज,
एक और चीज़ आपने शामिल कर ली ताकि उस बहाने से हमें वो मज़े इख्तियार करने का एक रास्ता मिल जाए। और इसी चीज़ को यानी कि एक हदीस और एक आयत जो शिर्क के इंतहाई बारीकी को जाहिर करती है, सूरह यूसुफ की आयत है कि वमा युक्मिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सरियत अल्लाह पर ईमान नहीं लाती मगर ये कि वो मुशरिक है। इन्हें मोमिन के लिए भी शिर्क से हकीकतन पाक होना बहुत मुश्किल काम है, और पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि शिर्क इस तरीके से इंसान के अंदर सरायत करता है जैसे अंधेरी स्याह रात में पत्थर पर चूटी चलता है, पता चलता है तारीक रात में पत्थर पर चूटी चल रही है, इस तरीके से शिर्क सरायत करता है इंसान के वजूद को। तो हकीकतन मुवहिद होना शायद 0.1% भी ऐसे लोग नहीं, जो हकीकतन, अब आप देखें ना कि इतनी हमने बात की लेकिन शायद फिर भी हम ये समझते कि अभी तक हमें समझ भी नहीं आया कि असले तौहीद है क्या, इतनी बहस मुबाहसा। और इसीलिए यानी कि जो अरफा है वो एक आयत कुरान की पढ़ते हैं जिस मकाम पर कि फमन लम यजअलिल्लाहु नूरा, यानी कि जिसके लिए खुदा नूर नहीं करार देता फमा लहू मिन नूर, उसके लिए नूर होता नहीं।
कौन सी सूरह,
ये एग्जैक्टली आपको बता दूँ कि असल में जो तौहीद है ना, क्योंकि असल यही है, तौहीद ही है बस, बाकी सब कुछ उसी से ही फूटता है और उसी की तरफ पलटता है। तो ये वो नूर है कि जिसे खुदा जिस कल में चाहता है रोशन। ये बात तो है कि इसमें हम सबको बहुत ज्यादा दुआ करना है। ये जैसे आप कह लेंगे ये एक जाहिरी एफर्ट है, खारिजी एफर्ट है कि हम कुछ बातें करके कुछ समझ लें, लेकिन हकीकतन बातों से नहीं समझ में आता, बल्कि ये वही नूरानियत है कि जब तक खुदा ये हमारे कल पर पैदा नहीं करेगा उस वक्त तक ये मसला हल होगा। तो ये चीज़ है तो बहुत दुश्वार, यानी कि ये सब कुछ, जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपके सामने हदीस पढ़ी थी कि कुल रिया ए शिरकों, अब रियाकारी में हम सब मुब्तला हैं या नहीं, हर किस्म की रिया, कोई सी भी रियाकारी हो वो शिर्क है, और बल्कि रियाकारी के हवाले से तो रिवायत बहुत ख़तरनाक है कि रोज़ आखिरत खुदा ऐसे किसी बंदे से कहेगा कि तुमने जिसके लिए अमल किया था उसी से ज़्यादा ले लो, जब तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए गुजारी ही नहीं तो मुझसे क्या लेने आया, तो ख़तरनाक पहलू है कि जहाँ भी, और एक रिवायत में ये भी है कि खुदा गयूर है, खुदा गैरतमंद है और गयूर है, तो वो अपने साथ दूसरे की शराकत भी बर्दाश्त करता है कि एक अमल जो है वो खुदा के लिए भी हो और उसमें कोई और भी शामिल हो, कि नमाज जो है हम कुर्बतन इलल्लाह भी करके खड़े हों पढ़ने के लिए और उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो, تو ایسی عبادات خدا نہیں قبول کرے گا. بہرحال یہ بھی ہے, اب ہم اس کے آگے التجائی کر سکتے ہیں پروردگار سے, اور کیا کہ اور جیسا تک ہماری استطاعت ہے وہ کر سکتے ہیں. بہرحال پہلے نقطے کے بعد جہاں تک میں پہنچا تھا کہ پہلی جو ہم نے بات کی تھی, اس کے بعد دوسرا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ پہلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ جب خدا ہم سے اتنا زیادہ قریب ہے تو پھر ہم اس کو براہ راست کیوں نہیں پکاریں. اس کی میں نے آپ کو ریزن بھی بتائی تھی اور انشاءاللہ آج تھوڑا سا وہ چیز بھی مزید ایکسپلین ہوگی. اور دوسرا ایک یہ کہ جب ہم قرآن کریم سے ان آیتوں کو سامنے لاتے ہیں کہ جن میں انبیاء سے یا معصوم سے باقاعدہ توسل کرنے کی بات ہے, یہ ذکر ہے کہ ان کے پاس جاؤ, ان کی صحبت اختیار کرو, ان سے اپنے لیے استغفار کرواؤ, جب یہ آیتیں سامنے لائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اب تو وہ زندہ ہی نہیں ہے, یہ تو بات تھی زندگی. ٹھیک ہے, تو ابھی زندگی پر ہم آتے ہیں. لیکن ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ لوگوں کی گفتگو سے جس بات میں سوالات کرتے ہیں, مجھے ایک یہ معلومات اور لاحوانہ ہوتا کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں عوام کرتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں یہ تاثر ہو کہ میں اس کا دفاع کر رہا ہوں. یعنی مثال کے طور پر کہ لوگ اگر کسی ذریعے آگے کھڑے ہو کے جو کچھ کرتے ہیں, یا علم کے آگے جو کرتے ہیں, یا نظر کے حوالے سے جو کچھ کرتے ہیں, لیکن میں ان سب چیزوں کا دفاع نہیں کر رہا ہوں. میں کس کا دفاع کر رہا ہوں؟ معصومین علیہ السلام. آئمہ طاہرین کا دفاع کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو آئمہ کو اور معصومین کو اور اولیاء خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں, وہ لوگ جو ان کے بارے میں انسانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظام میں خدا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مولوی جو حقیقتاً بے حیثیت ہے اس کو کہیں سے کہیں پہنچاتے ہیں, بلکہ شاید وہ خود اپنے لیے ایسے مقامات کو کرتے ہیں, لیکن اولیاء خدا کی حیثیت نہیں, ان کی تحقیق جائز ہے. کسی کو کچھ کہہ رہی میں ان کا دفاع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ میں ان سارے چیزوں کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جو لوگ کر رہے ہیں.
اس میں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح کرتے ہیں؟
ابھی نہیں, ابھی اس پر ہماری بحث نہیں. ابھی اس پر جو اگر اصول ہم سمجھ لیں گے نا تو وہ چیز خود بخود واضح ہو جائے. جب ہم اصل اصول سمجھ لیں گے تو جو کچھ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ باتیں خود واضح ہو جائیں گی کہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. اس پر الگ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا دوسرا پہلو ہے کہ کیا اولیاء خدا, ائمہ معصومین, پیغمبر اکرم, انبیاء کرام, تمام انبیاء, یعنی کہ ہم صرف چاردہ معصومین کی بات کر رہے ہیں, تمام انبیاء ان کے مخلص اتباع کرنے والے سب لوگ, کیا وہ زندہ ہیں یا انہیں مردوں کی فہرست میں شامل کیا جائے؟ یہ ہمارا دوسرا سوال, دوسرا نقطہ جو میں حل کر رہا ہوں. اور کیا اس قسم کی کوئی چیز قرآن کریم سے ہمارے لیے حل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس میں میں آپ کی خدمت میں پھر کچھ آیتیں پیش کروں گا, اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے وہ خود زندگی کا مفہوم ہے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں, تاکہ ہم اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن کریم نے کچھ ایسے افراد کے لیے کہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں, جو اس دنیا میں نہیں, ان کے لیے باقاعدہ تاکید کی ہے کہ ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں. جو مقتول فی سبیل اللہ, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, ولا تقولوا, کہنا بھی مت. اچھا, ایک بات اور یہاں بہت پر لطف ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کی بات ہے. یعنی جو شہید اور مقتول فی سبیل اللہ ہے, جب تک وہ مقتول نہیں ہوا اس وقت تک یہ آیت اس پر منتخب نہیں ہوتی. یہ آیت, اس آیت کا اطلاق اس پہ کب ہو رہا ہے؟ جب وہ قبر میں چلا گیا. بتائے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, جب وہ مقتول فی سبیل اللہ ہو گیا اس کی ظاہری زندگی ختم ہو گئی تب آیت اس پر انتباہ ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خدا کی فرمائش اور تاکید ہے کہ ان کو مردہ کہنا بھی نہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے, یعنی وہ حیات کے اس مرتبے پر ہیں کہ تمہاری زندگی اس کا شعور نہیں, تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو لیکن وہ حیات کے اس مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں کہ تمہاری زندگی ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتی. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندگی اس چلنے پھرنے والے جسم کا نام نہیں ہے, زندگی کسی اور چیز کا نام ہے. زندہ ہونا ایک اور جوہری شے. اسی طریقے سے ہم شہداء کے بارے میں بھی کس چیز کے قائل ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اب پیغمبر اکرم کے حوالے سے میں ایک نقطۂ استدلالی اور ایک قرآن کی آیت کا آپ کو حوالہ دوں. استدلالی نقطہ یہ ہے کہ جو بھی انسان جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ مقتول فی سبیل اللہ ہے اور وہ شہید ہو گیا اور وہ زندہ ہے اگلے جہاں اگلی زندگی میں, کیا کوئی انسان پیغمبر اکرم پر ایمان لائے بغیر مقتول فی سبیل اللہ یہ شہید ہو سکتا ہے؟ یعنی کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی طریقے سے مر جائے, کسی بھی جنگ میں, لیکن اگر اس کا حضور پر ایمان نہ ہو, محمد الرسول اللہ پر اس کا ایمان نہ ہو, تو کبھی وہ مقتول فی سبیل اللہ یا شہداء کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ کی منطق کیا آپ کو یہ سمجھاتی ہے, آپ کی عقل, کہ جس پر ایمان لائے بغیر کوئی زندہ نہیں ہو سکتا, زندہ رہ نہیں سکتا, شہید نہیں ہو سکتا, مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا, وہ ہستی خود مردہ ہوگی. کیا منطق آپ کو, آپ کی عقل آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ جس پر ایمان کے بغیر شہادت مل نہیں سکتی, جس پر ایمان کے بغیر قتال فی سبیل اللہ, مقتول فی سبیل اللہ کے درجے پر کوئی فائز ہو نہیں سکتا, وہ ہستی خود مردہ ہو جائے گی. اور پیغمبر اکرم کیا مقام کیا ہے, ذرا یہ بھی سن لیجیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے, شاید یہ میں نے آپ کو دی ہے, یہ ہے اس میں سفر نہیں جی, چلیے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, بس کیا کیفیت ہوگی جب ہم بلائیں گے یا لائیں گے ہر امت میں سے ایک شہید کو. وَجِئْنَا بِكَ اور لائیں گے تجھ کو, عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ان سب پر شہید بنا کر. پیغمبر اکرم شاہد نہیں ہے, شہید نہیں ہے, بلکہ تمام شہیدوں پر شاہد ہے. اور یہ مقام وہ ہے کہ جو حضور کے علاوہ کسی انسان کو نصیب, یہ وہ درجہ اور رتبہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. باقی ہر پیغمبر اپنی امت پر شہید ہے, یعنی گواہ ہے. کہ جس طریقے سے سورہ مزمل کی آیت ہے نا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا کہ جو تم پر شاہد ہے, شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جس طریقے سے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا, یعنی کہ جو فرعون کی طرف رسول لیا تھا وہ اپنی امت پہ گواہ تھا, اور جو تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجا ہے وہ تم پر گواہ ہے. یعنی ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہے. گواہ کب بنتا ہے انسان؟ یعنی کہ جب چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہو. کہ میرے اور آپ کے درس جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی امور ہیں, وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ان ہستیوں کی نظروں کے سامنے. اور یہ آیت مجھے ایگزیکٹلی اس کا حوالہ یاد نہیں آ رہا, لیکن شاید سورہ توبہ میں ہے. سورہ توبہ کی آیت 105, و وقولِ عملو، اس پر بھی غور فرمائیے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پیغمبر اکرم شہید نہیں ہے بلکہ شاہد شہداء. یعنی کوئی بھی یہ آیت کے حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 41، پیغمبر اکرم شاہد شہداء. یعنی مقتول فی سبیل اللہ اگر اعلیٰ معیار کا ہو تو شہید بنتا ہے، ہر مقتول فی سبیل اللہ شہید نہیں ہوتا. یعنی گواہ، خدا کی طرف سے گواہ، ہر مقتول فی سبیل اللہ شہید نہیں ہوتا، اسے بھی ایک خاص معیار پہ پائز ہونا پڑتا ہے، تب وہ شہادت تک پہنچتا ہے. اور پیغمبر اکرم ان تمام شہداء پر شاہد. تو اب ایسی ہستی کے لیے اگر کوئی انسان یہ گمان کرے کہ یہ زندہ نہیں ہے یا ان کا جسم بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہے تو ان کی زندگی ختم ہو گئی، تو اس کی عقل کا ہم صرف ماتا کر سکتے ہیں. جی نہیں، یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں. نہیں، یہ بات میں واضح کر چکا ہوں. جی نہیں، یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ان تمام مواقع پر جہاں پر جنہیں ہم شہید کہتے ہیں وہاں کہیں لفظ شہید نہیں آیا، بلکہ مقتول فی سبیل اللہ آیا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مقتول فی سبیل اللہ ہے اس کی زندگی کنٹینیو رہتی ہے. یہ آیت سے ثابت ہے، یہ آیت سے ثابت ہے کہ جو مقتول فی سبیل اللہ ہیں ان کو ہرگز مردہ نہیں کہا، بلکہ وہ زندہ ہیں. سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں یہ کہ وہ بعد کے آنے والوں کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ جو ان سے آ کے ملحق ہوں گے، ان کے منتظر بھی ہیں اور اپنی رب کی بارگاہ سے رزق حسن پا رہے ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یعنی ان کی حیات کیا ہے، ان کی حیات کی نوعیت کیا ہے، اس کا تم شعور نہیں ہے. یہ مقتول فی سبیل اللہ، شہید کا مقام اس سے بالاتر ہے. شہید وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے بندوں پر گواہ ہو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ سید احمد کربلائی تہرانی جو مرزا علی قاضی طباطبائی کے استاد تھے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ درس دے رہے تھے شاگردوں کے سامنے، اچانک ان کی زبان سے دو تین مرتبہ یہ جملہ نکلا کہ مرحبا یا سید سعید حدودی. ان کے ایک شاگرد تھے سید محمد سعید، دو تین دفعہ انہوں نے کہا مرحبا یا سید محمد سعید اسی درس کے بعد. شاگرد نے پریشان تھے کہ کیا مت، بعد میں یعنی وہ اس وقت درس میں موجود نہیں تھے، بعد میں جب ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز تھی کہ استاد کی زبان سے جملہ نکلا، تو انہوں نے کہا میں فلاں شہر سے آ رہا تھا، یہ کربلا میں کربلا یا کہ میں آ رہا تھا اپنے شہر کی طرف، تو ایک بیچارہ بوڑا عربی وہ تھکا ماندہ بس میں چڑھا اور وہ میرے کندھے پر، جیسے ہوتا ہے میرے برابر بیٹھا تھا، میرے کندھے پر سر رکھ کے سو گیا تھا، اور اس سونے میں اس کے منہ سے جیسے لعاب ہوتا ہے رال ہوتی ہے وہ بہنے لگی اور وہ میرے شانوں پہ گرنے لگی، لیکن میں نے اس خیال سے کہ اس کی نیند نہ خراب ہو جائے اس کو ذرہ برابر بھی دلایا جائے. یہ شہداء، ان کو کہتے ہیں شہداء. ایسے یعنی کہ اس قسم کے بہت واقعات ہیں کہ خاص طور سے وہ حضرات جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں ان کے پورے امور ان کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں، باقی تمام چیزیں ان کی نظروں کے سامنے رہتی ہیں. تو شہید اس کو کہتے ہیں، اور ان افراد کو خدا قیامت میں بلائے گا اپنی طرف سے گواہی دینے کے. وَوُضِعَ الْمِيزَانُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، تو پہلے میزان لا کے رکھی جائے گی اور پھر خدا انبیاء اور شہداء کو بلائے گا. انہیں انبیاء اور شہداء ہوں گے خدا کی طرف کھڑے ہوں گے، اور باقی سامنے کے اگر کوئی جھٹلائے میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، تو پھر یہ گواہی دے خدا کی طرف سے. یہ سورہ زمر، سورہ زمر کیا ٹھیک ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شہید کا مطلب ہی نہیں ہے، لیکن مقتول فی سبیل اللہ شہید کے مرتبے سے قریب تر ہے. لیکن شہید کا مطلب کچھ اور ہے اور مقتول فی سبیل اللہ کا مطلب کچھ اور ہے. اور جو مقتول فی سبیل اللہ ہے اس پر قرآن کی نص ہے کہ وہ زندہ ہے, یعنی جسم کے قبر میں چلے جانے کے باوجود وہ زندہ ہے, اور ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہو سکتا. لیکن یہ آیت سورہ توبہ کی 105, اور ان سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ, فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, بس ان قریب دیکھ لے گا اللہ تمہارے عمل کو, وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول, وَالْمُؤْمِنُونَ, اور صاحبان ایمان. یعنی انسان کے عمل پر, انسان کے نام عمل پر تین ہستیاں گواہ ہیں جو دیکھ رہی ہیں. دیکھیں گے تبھی گواہ ہیں, شاہد شہید, دیکھنے والا ہی شاہد و شہید ہوگا. تو ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ تم عمل کیے جاؤ, اور انقریب دیکھے گا تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول اور مؤمنین. یہ مؤمنین کون ہیں؟ یہ شہید و شہداء جو خدا کی بات ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ حضرات جو اس درجے پر فائز ہیں, ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ جسد ظاہری کے رخصت ہو جانے سے وہ مردہ ہو گئے, اب یہ کیا رسول اللہ نے جن لوگوں کے نام اعمال کو دیکھا, جن لوگوں کے نام عمل کو پیغمبر اکرم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے یا جن پر خدا کی بارگاہ میں گواہ ہوں گے, کیا وہ صرف 23 سال کے دورانیے کے لوگ ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے, جن کو رسول اللہ ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں؟ یعنی وہ جو کیفیت ہے کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, کہ وہ لوگوں کو خبر دیتے تھے کہ تم نے آج کیا کھایا, کیا بچایا, کیا گھر میں رکھا, کیا چھوڑا, کیا ضائع کیا. یہ کیفیت سارے انبیاء کے لیے سب شہداء ہیں. تو اس طریقے سے کوئی بھی ولی خدا, اب اس سے تھوڑی آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تو بیسک باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی قرآن کریم سے, اس سے اب ایک تھوڑی سی آگے کی بات کرتا ہوں کہ قرآن کی نظر میں زندگی ہے کیا. افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اب من كان ميتا, کیا وہ کہ جو میت تھا مردہ تھا, فأحييناه, بس ہم نے اس کو زندہ کیا. کیا وہ جو مردہ تھا میت تھا اور بس ہم نے اس کو زندہ کیا. اس کے بعد وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کے لیے نور قرار دیا. یمشی بہی فی الناس, کے وہ اس نور کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان چلتا ہوتا. سورہ انعام, جی آیت نمبر 122. تو زندگی کیا ہے؟ یعنی یہ شخص جو اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو اپنی شہوتوں کی اتباع میں مصروف ہیں, کہ میت ہے, میت, یہ نص قرآن ہے. قرآن اس شخص کو کہ جس کے قلب میں نور خدا نہ ہو کیا کہتا ہے؟ مردہ. جس کے اندر الہی نور روشن نہ ہو وہ مردہ انسان ہے, چاہے کچھ بھی اچھلتا کودتا نظر آتا ہو. افمن کان میت, افمن کان میتن فاحییناہ, اور زندہ کیسے کیا ہم نے؟ وجعلنا له نورا, اس کے لیے نور قرار دیا. یمشی به الناس, جن کو لے کر, جس نور کو لے کر وہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کمم مثله فی الظلمات, کیا اس کی مثال اس کسی ہے کہ جو ظلمات اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے؟ لیس بخارج منہا, جس سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی رستہ نہیں. تو زندہ کون؟ جس کے پاس نور خدا ہوتا ہے. مردہ قوم جو ان تاریکیوں میں پھنسا ہوا اپنی زندگیوں کے گزارا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جس نفس کو خدا نے اپنا نور عطا کر دیا، کیا انتقال ظاہری کے بعد خدا اس نور کو اسے واپس لے لیتا ہے؟ زندگی کا معیار کیا ہے؟ نفس کا نور الہ سے روشن ہونا، یہ زندگی ہے. اور جو اس نور سے منہ موڑے خواہشات کی تاریکیوں میں غرق ہے، ابھرتا ہے، چاہے بظاہر کچھ بھی کرتا ہوا نظر آ رہا. تو کیا وہ انسان جس کے قلب کو، جس کے نفس کو پروردگار نے نورانی کیا، وہ انتقال کے بعد جب نور سے رخصت ہو جاتا ہے؟ اور اگر نہیں رخصت ہوتا تو ہمیں اور آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کی زندگی اور اس کی حیات استمراری، ان کنٹینیوشن، حیات کا خاتمہ نہیں ہوتا. اور اس قسم کی روایتیں اہل سنت کے پاس بھی بکثرت ہیں کہ خاص طور سے کہ پیغمبر اکرم کے انتقال کے تھوڑے عرصے کے بعد، کہ کچھ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، وہ آئے اور پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم اور ہم میں نہیں ہیں، تو ان کی قبر سے جا کے باقاعدہ انہوں نے توسل کیا. اور ایک روایت یہ ہے قرطبی کی کہ پیغمبر اکرم کی قبر سے جواب آیا کہ ہاں تمہاری حاجت قبول ہوگی. تو یہ چیز عقلن اور نقلن ثابت ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ کوئی بھی انسان، پیغمبر کو نہ چھوڑ دیجیے، کوئی بھی انسان اپنے جسم کے قبر میں چلے جانے کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے، وہ زندگی اور موت کے معنی کو ہی نہیں سمجھتا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں اور موت کس کو کہتے ہیں، میت ہونا کسے کہا جاتا ہے اور کھڑی ہونا کس کو کہا جاتا ہے.
مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد مانوی زندگی ہے.
جی،
اس زندگی سے مراد مانوی زندگی ہے.
مانوی
جو مادی زندگی ہے اس کا
اندازہ بھی بڑھایا گیا. یہ خود دوسرے، معاف کیجیے گا، یہ خود ایک قسم کی جہالت ہے. اس لیے کہ زندگی صرف زندگی ہوتی ہے، مانوی زندگی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟
نہیں، وہ بات میں مدر زندگی بات کر رہا ہوں.
نہیں نہیں، وہی
میں کہتے ہیں کہ شہید کا
جو ہے، جی،
ایک شہید ہے وہ جاتا دنیا سے، اس کی بیوی نکاح کر لیتی ہے، وہ زندہ، مطلب وہ زندہ نہیں ہے، اس طرح کا ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح کر لے، وہ ایک عدت کے بعد نکاح کر لیتی ہے. لہٰذا یہ زندگی کچھ اور زندگی ہے.
نہیں، کیسی زندگی ہے؟ اس کی کوئی تعریف نہیں، اس کی کوئی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ وہ زندگی کی کوئی تعریف ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہماری زندگی کا جو، جس زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ زندگی جسم کے چلنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اس زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جب بظاہر زندہ ہے تو دوسرے انسانوں پر ایک اثر ہے اس کا. یعنی کہ آپ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ اس کی، اس کے پاس ہم جا کے دعائیں مغفرت کرائیں گے تو وہ مستجاب ہوگی. اس کے وسیلے سے اگر ہم خدا سے کوئی حاجت مانگیں گے تو وہ حاجت قبول ہوگی درگاہ خدا. یہ بات آپ قبول کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ظاہری طور پر ہم میں موجود نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس کا اثر بھی ختم ہو گیا. یعنی اب میں مثال کے طور پر پیغمبر اکرم کی ذریعے کے سامنے جا کے کہوں کہ جیسے کوئی شخص ان کی زندگی میں کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، میں گناہ گار اور خطا کار ہوں، آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے طلب مغفرت کریں، تو گویا میں ایک ایبسرڈ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ہماری بحث اس پر ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ ایک طریقے سے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، حالانکہ شرک کا تو کوئی موردیا میں ہے نہیں، کیونکہ اگر شرک ہے تو وہ پیغمبر کی زندگی میں بھی شرک ہوگا، پیغمبر کے بعد بھی شرک ہوگا. صحیح ہے نا، یعنی کہ شرک ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کی زندگی میں کوئی جا کے کہیں کہ میرے لیے استغفار کرتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، اور بعد میں کہیں تو شرک ہو جائے، تو شرک تو نہیں ہے. لیکن پیغمبر کی زندگی میں ان سے استغفار کی دعا کرانا معقول ہے، اور پیغمبر کی ظاہری حیات کے بعد ان سے استغفار کی طلب کرنا غیر معقول ہے. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں انہیں خلاف عقل، مہمانہ فعل، کیونکہ اب وہ زندگی، یعنی زندہ نہیں ہے سے کیا مطلب لے رہے ہیں؟ کہ جب پیغمبر اکرم بظاہر انسانوں کے درمیان موجود تھے تو بندوں اور خدا کے درمیان وسیلہ تھے، ان کا ایک اثر تھا، اور جب پیغمبر اکرم بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے تو بطور وسیلہ ان کی حیات ختم ہو گئی. یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی حیات ختم ہو گئی. تو اب جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ افراد یعنی کہ شہداء کے لیے بھی یہ بات ہے کہ شہداء بھی جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ رسم میں تقسیم ہو جاتا ہے, شہداء بھی جن بیویوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ دوسروں کے نکاح میں چلی جاتے ہیں, اس لیے کہ حیات جسمانی باقی نہیں ہے, حیات حقیقی تو باقی ہے, معنوی نہیں حقیقی ہے, جو اصل زندگی ہے وہ تو باقی ہے. ورنہ خدا یہ کیوں کہتا کہ بل اڑیا ان, اس تاکید کی کیا ضرورت ہے, بل اڑیا ان کے تو پہلے تاکید کیا ہے, جو ان کے بارے میں کہو بھی نہیں کہ وہ میت ہو گئے, اور اس کے بعد مزید اسرار مزید اسرار کہ بل اڑیا ان نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. یعنی دوبارہ بات ہے نا, آپ نے کہہ دیا وہ مردہ نہیں ہے تو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے زندہ ہے, لیکن دونوں طرف سے تاکید کہ یہ بھی نہیں کہنا کہ وہ مردہ ہیں اور بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. تو وہ چیزیں کہ جیسے آپ کہیں کہ میں اب اس جسم میں نہیں ہوں تو میں کھاتا پیتا نہیں, کہ میرا جسم نہیں کھا پی رہا, یہ جسم جن چیزوں کی ملکیت رکھتا تھا وہ ملکیت ختم ہو گئی, تو خالی جسم سے متعلق باتیں ہیں. اس سے یہ کیسے مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی, اثر ختم ہو گیا, ولایت ختم ہو گئی؟
عام آدمی تو زندگی اس کو سمجھتا ہے. اس بات مجھے
یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ حضور ظاہری ان کی زندگی ختم ہو گئی, تو وہ جو مقدر فکر ہے وہ تو اس حد تک بھی گیا ہے کہ جی میرا قصہ محمد سے زیادہ کارآمد ہے, مجھے رستہ تو دکھا سکتا ہے, محمد تو مر گئے اور وہ مردہ ہو گئے, تو یہی والی بات ہے فیض پہنچانے اور نہ پہنچانے کی.
یعنی اس میں یہی ہے کہ جس چیز کو ہمارے بزرگ علماء نے بار بار دہرایا ہے کہ لوگ چاہے علماء ہوں چاہے عوام ہوں, محض ظاہر دین ہے, ظاہر دین ہے, وہ قرآن کی تشریح بھی اپنے ظاہری مشاہدات کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور دین کی جتنے بھی احکامات ہیں سب کو اسی پیرامی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, اور حقیقتاً ان کے لیے آخرت ایک تصور وہمی ہے. یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں ان سے جرا کریں نا تو آخرت ان کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ یا تو جب آپ کہیں کہ آخرت یعنی یہ رضوان خدا, اچھا ہاں خدا کی رضوان پتہ نہیں کیا ہوگی, اب وہ ایک وہمی تصور ہے. آخرت کیا ہے؟ یعنی کہ جس طریقے سے دنیا میں عورتیں اس طریقے سے وہاں ہو, جس طریقے سے دنیا میں دودھ وہاں دودھ کی نہریں, دنیا میں مزیدار کھانے وہاں شہد اور گوشت, یعنی وہ اس سے باہر کبھی بھی نہیں نکلے. یہ ہمارے علماء نے خاص طور سے عرفا نے اس بات کو بار بار بیان کیا کہ چاہے اس درجے کے مولوی ہوں چاہے عوام ہوں وہ ظاہر بین ہی ہیں, اور حقائق ماورائے مادہ کو بھی ظاہری پیرائے میں ہی سمجھتے ہیں, ورنہ جہاں ان سے الوہیت یا وحدانیت کی اس طریقے سے بات شروع کر دیں, تجلی کی بات کریں, ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ از خود زندگی کی حقیقت سے جہالت کا سبب ہے. کہ اب مین قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ انعام کی, پروردگار کیا فرما رہے ہیں کہ زندگی اس کی ہے کہ جو نور خدا رکھتا ہے, جس کے پاس نور خدا ہے وہ زندہ ہے اور جس کے پاس نور خدا نہیں ہے وہ میت ہے. اب ہماری سمجھ میں آتی ہے بات نہیں آتی, ہمیں پتہ ہی نہیں نور خدا کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں, نور خدا ہوتا کیسا ہے, کیا اس کی وجہ سے انسان کے چہرے سے روشنی نکلنے لگتی ہے, کیا ہونے لگتا ہے, یعنی ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں. تو یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے, لیکن یہ کہ خود آیات کریمہ جو ہیں اور احادیث ہمیں اس شعور کی طرف لے جا رہی ہیں کہ دیکھو تم جو سمجھتے ہو حقیقت وہ نہیں, یعنی تم جس انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہو حقیقت اس سے بالا تر ہے, حقیقت اس سے ماورا ہے.
یہ جو شہدا کے استعمال ہوئے کہ یہ اپنے خدا سے رزق پاتے ہیں, یہ کھانا پینا جسمانی
رزق, دیکھیے رزق جیسا جسم ہوگا ویسا رزق ہوگا, یعنی رزق جو ہے ابھی بھی ہمارے پاس جتنی فیکلٹیز ہیں پروردگار نے ہمیں جتنی جہات زندگی عطا فرمائی ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا رزق ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی جس میں پانچ چیزیں تھیں کہ انسان کا ظاہر ہے، باطن ہے، قلب ہے، روح ہے اور سر. یعنی ہم کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر انسان کے پاس عقل ہے، عقل کا رزق علم ہے، علم و غور و فکر کرنا. انسان کے پاس مثال کے طور پر جذبات ہیں، قلبی لگاؤ ہے، اس کا رزق کیا ہے؟ محبت و عطوفت. یعنی محبت، نیکی، اچھائی کے جذبات، یہ ہمارے قلب کا رزق ہے. اسی طریقے سے حکمت و دانائی کی باتیں، یہ ہماری عقل کا رزق ہے. جو کچھ آپ پاک و پاکیزہ اور حلال غذا کھاتے ہیں، یہ آپ کے جسم کا رزق ہے. تو پروردگار نے ہر مخلوق کو مختلف جہات زندگی عطا کر دی. انسان کے پاس بھی زندگی کے مختلف لنکس ہیں. ایک لنک عقلی ہے، ایک روحانی ہے، ایک قلبی ہے، ایک ظاہری جسمانی ہے. تو ہر ایک کا رزق بھی الگ ہے اور ہر ایک کی زندگی بھی الگ الگ ہے. کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ عام انسان یہ مر جاتے ہیں بلکہ میت ہیں، لیکن علماء باقون فی الدہر. اگر آپ دہر کے معنی یاد ہوں، اگر آپ کو دہر کے معنی یاد ہوں، آپ نے وہاں پہ لفظ دہر استعمال فرمایا، علماء و باقون ما بقی الدہر، ما بقی الدہر، جب تک دہر باقی ہے. کیونکہ علماء کی حیات ہے ہی عالم ملکوت، اس لیے حیات یہاں ہے ہی نہیں. علامہ طباطبائی کا میں نے پڑھا تھا، اکثر جو ان کے خاص شاگرد تھے انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ علامہ غائب بود، غائب آمد، غائب رفت. کہ علامہ جو تھے غائب تھے، غائب آئے اور غائب چلے گئے. یعنی ہمیں ہمیشہ ایسا محسوس ہوا کہ اس انسان کا جو اصل ہے وہ غائب ہی ہے. یہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ مانی کے بھی حوالے سے بات کریں تو لوگوں نے تو ظاہری پہلو دیکھا ہے، وہ جو شخصیت کا اصل ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو ہے کیا ہے کہ ساقی میرے نام و مقام کو ریزہ ریزہ کر دے، میں اس سے بیزار ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اور وہ جو شخصیت ہے وہ کتنے لوگوں نے دیکھی، اس سے کتنے لوگ قریب. تو اس قسم کی ہستیاں جو ہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے غائبی ہوتی ہیں. تو بہرحال یعنی کہ زندگی کیا ہے؟ حقیقت زندگی، حقیقت حیات، جسم کے چلنے پھرنے اور اس کی حرکت کا نام نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور بات جو آپ لوگوں نے میں سے کسی نے کہی تھی، اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوا آگے چلتا ہوں، کہ ہم قرآن کریم میں جتنی دعائیں پڑھ رہے ہیں یا انبیاء کے یا معصومین کے حوالے سے جتنی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف دعائیں مغفرت کی بات ہو رہی ہے. کہ یہ نہیں کہ تم پیغمبر کے پاس آؤ دعائیں مغفرت کرا لو. تو شاید صرف نبی کے پاس جا کے دعائیں مغفرت کرانا ہی ایک جائز چیز ہے، باقی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہو آخر میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف روانہ کی تھی کہ اسے لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی نابینائی ختم ہو جائے. صحیح. تو یہ طلب استغفار نہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام بذات خود معصوم ہیں، کرم پر معصوم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دنیاوی اور ظاہری حاجت کی بات ہے. بینائی کا واپس آنا یہ ظاہری حاجت ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی پیراہن کی برکت سے ایک حاجت پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چیز یعنی کہ خود آپ اسے کہہ لیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معصوم کا کرتا اور معصوم کی قبر میں کتنا فرق ہے. یعنی معصوم کا کرتا کیا چیز ہے؟ ایک لباس ہے کہ جو ایک عرصے تک اس جسم مقدس سے مس ہوتا رہا، ورنہ قمیض میں کیا تھا؟ قمیض یوسف میں تھا جو یہ تھا، قمیض میں تو کچھ بھی نہیں تھا. آسام میں تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، آسائے موسیٰ میں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. تو جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قمیض وہ پیراہن جو ایک معصوم کے جسم سے کچھ عرصے تک مس ہوتا ہے وہ میت کو حی کر دیتا ہے، یعنی یہ آنکھیں جو مردہ ہو گئی تھیں اس کو زندہ کر دیا اس کا موسیٰ کی وجہ سے. تو قبر معصوم میں کیا ہے؟ جہاں پہ جسد مقدس موجود ہے، کیا وہ اس پیراہن اور اس کرتے سے کمتر کوئی چیز ہے؟ اور یہ خود امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، آپ عراق میں تھے، ایک شخص جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو کیا صاحب میں سے، کہنے لگا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں کربلا میں. تو امام نے فرمایا کہ جب وہاں پہنچنا تو میرے لیے بھی دعا کرنا. حیران ہوگی، کہنے لگا آپ امام معصوم ہو کر مجھ جیسے گناہگار سے درخواست کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. تو امام نے فرمایا کہ اس روح زمین پر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مقامات پر میرا بھی ذکر خیر کے ساتھ ہو. تو جہاں پر جسد معصوم ہے، جسم معصوم ہے، وہ جگہ خدا کی خصوصی رحمتوں اور عنایتوں کا مرکز ہوتی ہے. جو خود حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ پیراہن، وہ لباس، وہ کپڑا جو معصوم کے جسم سے مس ہوتا رہا ہے، وہ کسی مردہ چیز کو زندہ کر سکتا ہے. اس میں یہ کوالٹی، اس میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے. اور یہ چیز ہمارے دوست جو خود وہاں بھی، اس میں سے انہوں نے جملہ مجھ سے کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک چیز. میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ لاہور کے اندر ایک فوجی کی قبر خود ہی کھل گئی، اور وہ فوجی 1965 کی جنگ میں یعنی شہید ہو گیا تھا. اور جب اس کی قبر کھودی گئی، کھلی، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر گلاب کا ایک پھول ہے جو اس وقت گر گیا تھا، کہ نہ صرف یہ کہ اس کا جسم تر و تازہ ہے بلکہ گلاب کا پھول بھی تر و تازہ ہے. پھر مجھے موقع ملا، میں نے کہا یہی تو وہ چیز ہے کہ جو چیز بھی کسی حق کی نسبت سے، حق سے نسبت پا جائے، اس میں بھی وہ اثر آتا ہے. یعنی کہ یہ شہید مقتول کی سبیل اللہ ہے، اور کیونکہ یہ پھول شہید کے جسم سے مس شدہ ہے اور شہید خود زندہ ہے، تو وہ پھول مرجھانے کے بجائے ابھی تک کر رہا ہے، اس میں بھی زندگی ہے. یہ اثر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن کوئی بھی بینائی کو واپس لا سکتا ہے. اس میں کہاں شرک ہے؟ یہ کوئی شرک کا پہلو، بلکہ حقیقتاً اگر آپ غور کریں تو یہ درس ہے اس بات کا کہ انسان ترقی کیسے کرتا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ترقی کرنا ہے تو جب تک ان سے وابستہ نہیں ہوگے اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہوگی، چاہے جتنی ظاہری بات آپ کرتا ہے. ترقی ہوگی ہی اس وقت کہ جب نچلے درجے کی تجلی بالا تر درجے کی تجلی سے اپنے کو وابستہ کر دیتی ہے، تبھی ترقی ہوگی، تبھی وہ بڑھ جاتا ہے. مہاراج، تو اس میں اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں صرف دعائیں مغفرت ہی ہو، بلکہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ظاہری حاجتوں کی برائی کا بھی ذکر ہے. ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے، یہ سورہ کہف کے آخر میں ہے، جناب ذوالقرنین، کہ جناب ذوالقرنین جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ ان سے اس بات کی طلب اور تمنا کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے خطروں سے ہمیں بچائے. دیکھیں یہاں پر صرف ایک مسئلہ ہے جو ہمیں حل کرنا ہے، یعنی اب یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی خدمت میں اپنی حاجات پیش کرو، صحیح، یہ بات نہیں کہہ سکتا. وہ فرق صرف یہ ہے یعنی کہ جس پر اعتراض ہو سکتا ہے وہ صرف ایک بات ہے کہ یہ زنا اور مردہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں جو اس کے بیچ میں رکاوٹ کرتا ہے، یعنی یہ بات کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. نص سے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء خدا کے پاس، انبیاء کے پاس اپنی ظاہری باطنی معنوی حاجات کو جا کر بیان کرنا رضا خدا کی بات ہے، یعنی خدا خود یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی حاجات کی برائی کے لیے ان سے رجوع کرو. اب مسئلہ صرف یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ زندہ اور مردہ، اس کی بھی تشریح میں نے اپنی خدمت کی پیش کر دی کہ جب انسان زندگی کے اصل معنی کو سمجھ لیتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی زندگی اب پہلے سے زیادہ روشن ہے، یعنی کہ اب پیغمبر اکرم کی زندگی جو ظاہری زندگی تھی اس سے زیادہ قوی ہے. معصوم کی زندگی جب وہ جسم میں تھے، اب اس جسم سے باہر آنے کے بعد زندگی کی نورانیت بڑھ چکی ہے، نہ کہ کم ہو گئی ہے. ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء خدا نہ صرف اذن خدا سے زندہ جاوید ہیں بلکہ ان کی برکات ان کی قوم اور تمام انسانوں کے لیے جاری و ساری ہے. اس مثال کو بھی غور سے دیکھیے گا. یہ مثال آئی ہے واقعہ تالوت. تالوت کا واقعہ کبھی ہم اس کو بیان کر بھی چکے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ کہاں پر ہے؟ جہاں پر دوسرا سپارہ اینڈ ہوتا ہے، آیت الکرسی کی آیتوں سے پہلے والی آیتوں میں واقعہ تعلق موجود ہے بہت تفصیل سے اور بہت پر حکمت واقع ہے. یہاں اس میں آیت نمبر 248 248 کہ جب انہوں نے کہا کہ یعنی پیغمبر کے پاس گئے بنی اسرائیل کہ آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو دیں گے، پھر وہی کہ جب ایک مصیبت میں ہے قوم مشکل میں ہے تو کس کے پاس جا کے اپنی حاجت کو بیان کر رہی ہے؟ پیغمبر کے پاس. کہ ابھی ہم اپنے گھروں سے دور کر دیے گئے ہیں، اپنی اولادوں سے دور کر دیے گئے ہیں، ہمارے گھروں پر ہمارے دشمن نے قبضہ کر لیا ہے، آپ ہمارے لیے کوئی سبیل نکالیے اور ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کریں، کسی ملک کو مقرر کریں جس کے ساتھ مل کر ہم قتال کریں، جہاد کریں اور اپنی کوئی بھی چیز کو واپس لیں. تو خدا نے ان کے لیے تالوت کو مقرر کیا، انہیں اعتراض ہوا، تالوت کی حمایت میں خدا کی طرف سے کوئی دلائل آئے، اور نبی نے ان سے کہا وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم. اس بات کی دلیل میں کہ خدا نے ہی تالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا یہ ہے کہ تمہارے پاس آئے گا ایک تابوت ہے سکینہ تم پر رب پہ تم، جس میں سکینہ یعنی سکون اور اطمینان ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہ تابوت جب تم دیکھو گے تو اس کو دیکھنے سے تمہیں سکون اور اطمینان ملے گا. وہ بقیہ تم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ، اور وہ بقیات یعنی وہ چھوٹی بھی باقی رہ جانے والی چیزیں جو کس کے طریقے میں سے ہیں؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کے، جن کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہوگا. یعنی وہ قوم جو ڈپریس تھی، وہ قوم جو ڈاؤن روڈن تھی، اس کو اٹھانے کے لیے خدا کیا بھیج رہا ہے؟ ایک تابوت بھیج رہا ہے. اس تابوت میں کیا چیز ہے؟ کہ گزرے ہوئے پیامبران کی یادگاریں اور ترکے ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے، جن کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہوگا. تو جو کچھ انبیاء کا ترکہ ہے، جو کچھ انبیاء کا ظاہری ورثہ ہے، وہ اتنا مقدس ہے کہ ملائکہ اس کو اٹھاتا ہے، اور اتنا بابرکت ہے کہ تباہ حال قوم کے لیے باعث سکون و اطمینان بنتا ہے. یہ شرک ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ یہ سارا جتنا بھی جھگڑا یہ سب کھڑا ہوا ہے نا، یہ صرف اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ حقیقتا اس کا جو معاشرتی اور سیاسی پہلو ہے وہ دشمنوں کی نظر میں زیادہ ہے. کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو تمہارے درمیان مبعوث کیا تاکہ معاشرے میں انصاف اور عدل کو نافذ کریں۔ اور سب سے زیادہ پریشانی دشمنان دین کو اسی چیز کی وجہ سے، کہ نبوت کا، رسالت کا یہ پہلو کہ جس کی ضرب ظالم پہ پڑتی ہے، نبوت اور رسالت کا وہ پہلو کہ جو ظالم کے لیے خطرہ بنتا ہے، تو ظالم کیا بہانے بناتا ہے کہ ان کو ہی ساتھ ہوتا ہے، نہ یہ روزے پہ جائیں، نہ یہ پیغمبر کا ذکر کریں، نہ یہ حضور کی یاد منائیں، نہ یہ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور نہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں ہوں کہ جو دلوں کو تقویت دیتی ہیں اور نفوس کو مضبوط کرتی ہیں۔ یعنی اس قسم کے بھی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جیسے عراق میں جب قبضہ کیا انگریزوں نے، تو وہاں جب اذان کی آواز آئی تو وہ چونک گیا، ان کے وجہ سے پیسہ لاتا، یہ کس قسم کی آواز کہاں سے بلند ہوئی؟ نے کہا یہ مسلمانوں کے پریئر کال، ان کو جو نماز کے لیے، ان کی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس نے کہا اس سے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں اس سے ہمیں تو خطرہ، اس کا پھر ٹھیک ہونا چاہیے، پھر کوئی مسئلہ نہیں اس نماز کا۔ یعنی آپ اس چیز پر غور کریں کہ پیغمبر اکرم، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب معاشرے میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک یتیم فرد کے طور پہ، آپ کا کوئی گروہ جتھا نہیں تھا، کوئی لشکر نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن ایک تنہا فرد جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کرتا ہے، تو تمام اکابرین و سردار کو کیوں سارے خطرات آتے ہیں؟ کون سی ایسی خاص بات تھی ہو گئی تھی؟ یہ پیغمبر کوئی تلوار لے کے تو نہیں نکل کھڑے ہوئے تھے کسی سے لڑنے کے لیے، یہ جتنے بھی سرداران قریش تھے ان کے سامنے جا کے کوئی اعلان جنگ تو نہیں کر دیا تھا؟ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان ہی فرمایا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر سب کو پریشانی کیوں ہو گئی؟ یعنی یہ جتنا ہاں واویلا ہے نا کہ کبھی شرک، کبھی بدعت، کبھی گناہ، کبھی یہ سارے کا سارا واویلا اسی وجہ سے ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ معصومین، ائمہ، اولیاء خدا، ان کے اندر وہ جاذبیت پائی جاتی ہے کہ کسی بھی وقت سوئی ہوئی مردہ قوم ان کی برکتوں سے زندہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا رشتہ اس جاذبیت اور برکت سے نہ پائے۔ اس تہم میں اصل میں یہ سازش کہ کبھی یہ کہیں گے کہ وہ زندہ نہیں ہے، کبھی یہ کہیں گے یہ بدعت ہو گئی، کبھی یہ کہیں گے وہ شرک ہو گیا۔ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یعنی کہ ہمیں آپ کی خدمت میں ایک جملہ میں نے کافی پہلے پڑھا تھا، مجھے ایگزیکٹلی بک کا نام یاد نہیں ہے، مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اولیاء خدا کی صحبت براق کی مانند ہے۔ حقیقتاً بہت نفیس جملہ، اولیاء خدا کی صحبت براق کی مانند ہے جو انسان کو صدیوں کا فاصلہ ایک لمحے میں طے کرا دیتی ہے۔ لیکن جب تک یہ اولیاء خدا مولوی ہیں تو بات صحیح ہے، اور جب یہ اولیاء خدا پیغمبر اور آل پیغمبر ہو جاتے ہیں تو معاشرے کو بلا دیتے ہیں، اس وقت سب شعر کو بدل دیتے ہیں۔ جملہ حقیقتاً کوئی بہت نفیس اور آلہ جملہ ہے، کہ یہی چیز تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تم 50 سال نماز پڑھتے رہو اور معصوم کی ایک نظر کرم تم پہ ہو جائے، کجا ہی کجا، یہی تو ہم بھی بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہاں پر کس چیز کو بیچ میں لا کے رکھ دیا گیا کہ یہ زندہ ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ جب یہ سارے مولوی حضرات ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ بیعت کریں، ان کے ہاتھ پیر چومیں، تو یہ بہت خوش ہیں کہ ہاں آپ ولایت کے صحیح رستے پائے۔ اور جب انسان جائے اور حرم امام حسین علیہ السلام میں جائے، حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جائے، قبر پیغمبر اکرم کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں یہ طلب و تمنا کرے، تو وہ شک ہو جائے۔ یعنی حرم پیغمبر اکرم میں بیٹھنا براق نہیں ہے، حرم امام حسین علیہ السلام میں بہت گزارنا براق کی مانند نہیں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے تم جانا بڑا یہ کتنا بڑا سوچ ہے. تو بہر یہ چیز یعنی کہ اب میں آخر میں ایک بات کر کے آپ سے بات ختم کروں. ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے جو بھی موحد ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا نظام حیات ایک حقیقت واحد کی تجلی ہے. یعنی مومن چیزوں کو اے بی سی ڈی ای ایف کے خانوں میں نہیں بانٹتا بلکہ مومن کی نظر یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی موجودات نظر آتی ہیں حقیقتاً وجود واحد ہے ذات اقدس و باری تعالیٰ, اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اپنے مقام پر اس کی تجلی ہے. تجلی کا کیا مطلب؟ کہ اپنے ظرف کے لحاظ سے نور خدا کو ریفلیکٹ اور منعقص کرتی ہے. ہر شے اپنی ظرفیت کے اعتبار سے نور خدا کو ریفلیکٹ کرتی ہے. کسی بھی شے کا ذاتاً نہ کوئی استقلال ہے نہ اپنی کوئی زندگی ہے نہ اپنا کوئی قیام. جس کے پاس بھی جو زندگی ہے وہ سب اسی حی و قیوم کا عطا کرنا ہے, اور جب تک اس کی توجہ مخلوق کی طرف ہے وہ تجلی اس میں باقی ہے, وہ زندہ ہے, ورنہ وہ معدوم اور فاقی. یہ عقیدہ ہمارا اور یہ ہماری سماج ہے, یہ ہماری فہم. اس کو انشاءاللہ کل میں اس جملے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. آج مختصرا ایک قرآن کی چند آیتوں کے ذیل میں اس کو سنتے جائیے, انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. قرآن کریم کے آخر میں سورت ہے مختصر سی سورہ تکاثر. سورہ تکاثر انتہائی لطیف طریقے سے کسی چیز کو سمجھاتی ہے, کسی نقطے کو سمجھاتی ہے. الحاکم التکاثر کیا مطلب ہے اس کا؟ الحاکم التکاثر یعنی الفاظ کس سے نکلا ہے؟ لہب سے. اور لہب کے کیا معنی؟ لہب کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہو اور انسان کو اپنے میں ایسا مشغول کر لے کہ انسان باقی تمام چیزوں سے واقف ہو. یعنی حیات زندگی حیات دنیاوی کو خدا نے لہب قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیات تمہیں اس طریقے سے اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے کہ تم اس کے علاوہ باقی سب کو بھول جاتے ہو, باقی سب فراموش کر جاتے ہو. تو تمہیں لہب میں مبتلا کر دیا کس چیز میں؟ تکاثر. تکاثر یعنی کثرت کا مقابلہ کر. یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ تکاثر تفاعل کے وزن پر ہے. تفاعل کو معنی کو سمجھنا ہے تو تقابل کو یاد رکھنا, کمپیریزن. یعنی جیسے تفاخر تکاثر فخر اور کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ تفاخر فخر کا مقابلہ کرنا, تکاثر کثرت کا مقابلہ کرنا. اس کی ظاہری وجہ کیا تھی؟ اس آیت کے آنے کی کہ عرب جو تھے وہ اپنے اپنے پہلوانوں اور شجاعان کا مقابلہ کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے تھے. اس بات میں بحث کرتے ہوئے کہ وہ کہیں ہمارے قبیلے میں زیادہ بہادر پیدا ہوئے تھے, کہ ہمارے قبیلے میں تو زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی گنتی شروع ہو گئی. لیکن یہ آیت اس ظاہری بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ انتہائی گہرے معنی میں ہوتی ہے. الحاکم التکاثر اس کثرت کے مقابلے نے تمہیں لہر میں تمہیں کھینچ لیا اپنی طرف. کثرت میں نہیں, عالم کثرت میں نہیں, کثرت کے مقابلے. اب یہ کثرت کا مقابلہ کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ مال کی کثرت, اولاد کی کثرت, علم کی کثرت. میں بھی دس میں نے سال پڑھا ہے, ابھی میں درس خارج میں بیٹھا ہوں, ابھی میں حجت الاسلام بن جاؤں, پھر میں آیت اللہ بن جاؤں, پھر میں مرجع تقلید بن جاؤں, پھر میں عالم بن جاؤں. یہ میرے جملے نہیں, واللہ میرے جملے نہیں, یہ میں انہی حضرات کے جملے نقل کر رہا ہوں, یہ میں انہی لوگوں کے جملے نقل کر رہا ہوں. वक्ती ये हो जाएंगे नहीं, ये कसरत ये तकासुर है। इल्म का मकसद सिर्फ एक चीज होती है, मालूम तक पहुंचना, और कोई दूसरा मकसद नहीं होता। ये सब उन्हीं के जुमले, ये तकासुर है कि मैं भी ये बन जाऊं और ये बन जाऊं और इतनी किताबें पढ़ लूं और इतना इल्म हासिल कर लूं और इतने दर्स, ये सब तकासुर है। और ये तकासुर इंसान को अपने अंदर इस तरीके से भंवर की माने खींच लेता है कि बाकी हर चीज से इंसान हकीकत से बात करता है। तो तुम्हें किस चीज ने लहर को मुबतला कर दिया? कसरत के मुकाबले में मेरे हम दर्स में इतना पढ़ा, मैं इतना पढ़ लू, ये नहीं। हर किस नहीं, चाहे इंसान इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिसिन पढ़े, बिजनेस पढ़े, फिक्र पढ़े, उसूल पढ़े, कुछ पढ़े, मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि इस रास्ते पर चलते हुए हकीकत मेरी निगाहों के सामने मंकशित हो। फिल्म का मकसद सिवाय मालूम तक पहुंचने के, हकीकत को दरियाफ्त करने के, और कोई दूसरा नहीं होता। ये जितनी चीजें हैं, ये डिग्री ले लूं, उस मरतबे तक पहुंच जाऊं, इस मंजिल को पा लूं, इनको पीछे छोड़ दूं, सब तकासुर। और इस तकासुर का नतीजा क्या निकलता है कि इंसान लहर में मुबतला हो जाता है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के तुमने मकाबिर मकबरों की ज़ियारत कर ली और इन ज़ुलुमात में फंसे 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 फंसे, क्या होता है? इंसान मुर्दा मकबरे तक पहुंच जाता है, कब्र के अंदर पा जाता है। ये तकासुर जो तुम्हें अपने अंदर बंद कर देता है, एक भंवर में फंसा लेता है, इसका नतीजा क्या है? मकबरों में दफन हो जाना। कल्ला सौफा तअलमून, हरगिज नहीं अन करीब तुम इल्म हासिल कर लो। थुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, फिर हरगिज नहीं तुम इल्म हासिल कर लो। कल्ला हरगिज नहीं, लौ तअलमूना इल्मल यकीन, अगर तुम इल्म हासिल करते जो इल्म यकीन है। कहने जैसे एक उलमा जुमला बयान करते हैं कि इल्म यकीन क्या होता है, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारीफ हकीकत में, कि हकीकत क्या चीज़ है? सहम मालूम महम महूम, सहम स्वाद बड़ी है, वाव मालूम, यानी जो कुछ मालूम है वो इस तरीके से इंसान की नजरों के सामने आ जाए जैसे रोशन दिन में चीज उसकी नजरों के सामने होती है जब सामने कोई रुकावट। महूम, और उसके साथ साथ जितनी मौहूमात हों वो सब की सब जहन से महर हो गए। यानी हमने जितने तवहुमात को अपने जहन पर तारी किया हुआ है इन सब को महव कर दें, और जो मालूम है वो हमारी नजरों के सामने आश्कार और रोशन हो जाए तो हकीकत समझ में आ जाएगी। यानी ये तवहुमात जिनने हमारे दिमागों को घेरा हुआ है, यही तकासुर। ये तवहुमात कहाँ से पैदा होती है? इसी तकासुर से पैदा होती है। ये हमारे और हकीकत के दरमियान फर्क है। तो काश के तुम इल्म यकीन हासिल कर लेते और तुम्हें यह हासिल हो जाता तो क्या होता फिर? लतरवन्नल जहीम, तो फिर तुम देखते कि ये कसरत ही जहन्नम है, फिर तुम्हें जहन्नम नजर आती कि ये जिस तकासुर के पीछे तुम भाग रहे हो ये हकीकतन जहन्नम है। तुम देखते इसको, थुम्मा फिर लतरवन्नहा, कि तुम देखते ऐनल यकीन, ऐन यकीन यानी मुशाहिदा, इल्म अल यकीन यानी कामिल और दुरुस्त इस्तेदार, ऐन यकीन यानी मुशाहिदा, नजरों के सामने कश हो जाना चीज़ों का, पर्दों का हट जाना, फिर तुम ऐन यकीन के साथ देखते। थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिल नईम, और फिर उस मरहले पर तुमसे सवाल किया जाएगा कि इस जगह तक पहुँचने के लिए, तकासुर से आज़ाद होने के लिए, خدا نے قرآن اور اہل بیت کی صورت میں جو نعیم تمہیں عطا کی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کہ تم بظاہر اس تکاثر میں پھنسے ہوئے ہو کہ جو تمہیں اگر اس میں پھنسے رہے تو مقبروں میں لے جائے گا. اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ علم یقین حاصل کرو. علم یقین تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ نعیم. نعیم کون ہے؟ قرآن و اہل بیت. ان سے متمسک ہو جاؤ، ان سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ علم یقین کو پا سکو، حاصل کر سکو. اور علم یقین کو حاصل کر کے اس کثرت کے چکر سے آتا ہے. تو مومن کی نظر میں کہیں بھی کثرت ہے ہی نہیں، شرک کہاں سے آئے گا؟ میں پھر بھی جملہ آپ سے بول رہا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں کہ جو حقیقت کی معرفت نہیں رکھتے، جو سچ کو نہیں پہچانتے، جو حقیقت و سچائی سے غافل ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ورنہ مومن جو توحید کی معرفت رکھتا ہے اس کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ شرک کہاں سے کرے گا؟ یعنی اس کے لیے تو ساری موجودات بس تجلیات میں ہیں. کہ میں بھی ایک تجلی ہوں ادنا درجے کی، اور قرآن اور اہل بیت بھی تجلی ہیں اعلیٰ ترین درجے. اور ایک مثال جو عرفا نے دی ہے وہ یہ کہ تمام تجلیات ایک دوسرے سے مربوط اور وابستہ ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے سورج کی روشنی شروع سے لے کر نیچے تک سب ایک دوسرے سے کتنے جڑی ہوئی ہیں. یعنی اس تجلی میں کہیں گیپ نہیں ہے، تجلی میں کہیں گیپ اور وائڈ نہیں ہے. آپ جب بھی چاہیں اپنے سے بالاتر درجے کی تجلی کا ہاتھ پکڑیں اور اوپر کے درجے پہ چلیں، اس سے اس کا ہاتھ پکڑیں اس سے اوپر کے درجے پہ چلیں، اس میں کوئی گیپ نہیں. تو اس نظام میں، فطرت میں، نظام حقیقت میں نہ کوئی دوئی ہے، نہ کثرت ہے، نہ تکاثر ہے، نہ شرک. یہ سب کا سب انسان کی جہالت اور حماقت کی طرح. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ کل پھر اس وحدانیت کے ذکر کو ان شاء اللہ تھوڑا سا آگے بڑھیں.